بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. پروگرام حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی نشست کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہیں جناب محسن ممتاز. السلام علیکم محسن صاحب.
وعلیکم
السلام. محسن صاحب, گزشتہ نشست میں ہم غزوہ بدر کے واقعات پر گفتگو کر رہے تھے, اور ہم نے آپ سے یہ جانا کہ کس طرح یہ حق و باطل کا مارکا تھا, اور یوم الفرقان کس طرح تھا. اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب یہ شکست ہو گئی اہل مکہ کو, تو جب خبر پہنچتی ہے مکہ میں, تو ان کا رد عمل آگے کے لیے کیا تھا, اور لائحہ عمل کیا تھا آگے کے لیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے میں کچھ مزید توضیحی جو پوائنٹس ہیں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں.
جی ضرور.
اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے, اللہ اپنا رسول ایک قوم کی طرف بھیجتا ہے, اس کو توحید کی دعوت دیتا ہے, اور جب وہ ہٹ دھرمی پر اتر آتی ہے وہ قوم ہٹ دھرمی پر اتر آتی ہے تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. یوم الفرقان, یوم بدر جو ہے, یہ اللہ کے عذاب کی جو اللہ وعید سناتا تھا اس کا دن ہے. وہ عذاب جو اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے, تو اللہ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں فرمایا ہے, یعذبہم اللہ بأیدیکم, اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان قریش کو عذاب دے گا. وہ ہاتھوں سے عذاب جو ہے وہ اب بدر سے شروع ہو گیا ہے. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے, یہ سورہ انفال ہے, فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, پس تم لوگوں نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے. یعنی اللہ نے جتنے بھی بدر کے اندر جو بھی کاروائی ہوئی ہے, جو بھی معاملات ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں کر رہا ہوں. یعنی یہ عام جنگ نہیں رہی, عام لوگ اس میں نہیں رہے اب. اور جب تو نے ان پر خاک پھینکی تو تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں خاک اٹھائی تھی بدر میں اور قریشیوں کی طرف پھینکی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں نے, صحابہ کرام نے ایک تو جو قتل کیا ہے وہ اللہ نے کیا ہے, فرشتوں کے ذریعے سے, ان کے بازوؤں کی مدد سے فرشتے ان میں شامل ہو گئے ہیں, اور اللہ کے رسول نے جو مٹھی بھر خاک پھینکی تھی وہ اللہ کے نبی نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. ہمارے بعض حضرات وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما تو پڑھتے ہیں, یہ ٹکڑا ہے آیت کا, لیکن فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, صحابہ کرام کے بارے میں جو اسی آیت میں, وہ نہیں پڑھتے ہیں.
جی, یہاں پہ صحابہ کا بھی کام اللہ نے اپنے ذمہ لیا.
صحابہ کرام ہوں یا اللہ کے رسول ہوں, دونوں کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا ہے.
ٹھیک ہے, یعنی اہمیت اصل وہ ہے کہ اس کا عذاب ہونا بتانا ہے کہ یہ سارے کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دے دی ہے.
ہمارے بعض حضرات جو ہیں وہ وما رمیتا اذ رمیتا سے کچھ اور مطلب نکال لیتے ہیں, حالانکہ جب آپ پوری آیت پڑھیں تو قرآن مجید کی یہ خاصیت ہے کہ غلط معنی سیاق سباق سے لینے ہی نہیں دیتا.
بے شک
پوری آیت پڑھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے,
کیونکہ تم لوگ جو ہے وہ آلہ اور جارحہ کے طور پر استعمال ہوئے ہو, کام میرا,
کام میرا ہے. پیچھے سے پوری وہ پلاننگ بتا رہا ہے, تمہارے بدر تک پہنچنے میں, تمہیں یہاں تک لانے میں, ان کے دلوں میں یہ بات ڈالنے میں, حق و باطل کا مارکا کروانے میں, اور پھر یہ کہ فرشتوں کے ذریعے سے مدد دینے میں, یہ میں نے کیا ہے. اور اپنی طرف سے اہل ایمان کے جوہر نمایاں کرے, اہل ایمان کے جو جوہر ہیں, جو ایمانی قوت اور جرت ہے, اس کا ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نمایاں کیا ہے, بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ یوم بدر جو یوم الفرقان ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ جنگ ختم ہو گئی اور فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی ہے, تو فرمایا, اللہ اکبر, الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ, اللہ اکبر, اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا, اپنے بندے کی نصرت فرمائی اور تنہا دشمن فوجوں کو ہزیمت سے دوچار کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی نسبت اللہ ہی کی طرف کی ہے
جی, کوئی کریڈٹ نہیں لیا,
کوئی کریڈٹ ایسا کہ میں لشکر لے کے آیا ہوں, لوگ لڑے ہیں, دیکھیں ہم نے کیا کر دیا ہے, ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. بلکہ ایمان والے جیسے کام کرتے ہیں کہ اپنا تمام کام کرنے کے بعد جب فتح ہو جائے, خوشی نصیب ہو جائے, تو الحمدللہ کہتے ہیں, اللہ تیری ہی تعریف ہے, تیری ہی حمد ہے, تیرا ہی شکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اللہ کی طرف جو ہے وہ منسوب کیا, اور قریش کے جو سردار تھے وہ ایک گڑھے میں ڈالے, جتنے بھی قتل ہو گئے تھے ان کو ایک گڑھے میں ڈالا, اور اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں, اے قریشیو, ان کو مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے اللہ کا وہ وعدہ سچا کر پا لیا ہے, تمہیں پتہ لگ گیا ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ سچ ہے, تم نے میری تکذیب کی حالانکہ دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی ہے. مدینہ والوں نے, دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی ہے, تم نے تکذیب کی ہے, تم نے اپنے گھر سے, اپنے شہر سے مجھے نکال دیا, اور جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے مجھے پناہ دی, تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا, کیا تم نے اس کو پا لیا ہے؟ یہ آپ, ظاہر ہے وہ عالم برزخ میں پہنچ چکے ہیں اور ان پر اللہ کا عذاب شروع ہو چکا ہے. شروع تو زمین سے ہی ہو گیا تھا, اب قبر سے لے کر قیامت تک ان پر اب عذاب کے تازیانے کوڑے برسائے جا رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کی ہے کہ فرعون کو بھی دن رات عذاب دکھایا جاتا ہے, اس کے سامنے لایا جاتا ہے. تو جو قوم رسول کی تکذیب کرے گی, اس کو جھٹلائے گی, اس کی قیامت اس زمین پر برپا ہے, اور اس وقت سے لے کر اب قیامت تک وہ اللہ کے عذاب سے,
ان کا فیصلہ تو ابھی ہو گیا ہے,
وہ فیصلہ ان کا ہو چکا.
ٹھیک ہے,
اس کے ساتھ بدر کے واقعے کے بعد مال غنیمت بھی مسلمانوں کو ملتا ہے. ظاہر ہے ایک بڑا لشکر جو ہے وہ فتح کیا ہے مسلمانوں نے, تو مال ملتا ہے. اب اس کے اندر تقسیم کا معاملہ درپیش ہے. چند صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر عامل مقرر کیے تھے اپنے پیچھے حفاظت کے لیے اور کاموں کے لیے, تو اللہ کے رسول نے ان کا حصہ بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل کیا ہے. چاہے وہ شامل نہیں ہوئے لیکن اس میں انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ اس لحاظ سے دیا ہے کہ وہ پیچھے حفاظت کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے اندر سے ان کا حصہ بھی رکھا. دوسرا یہ کہ قرآن مجید میں اس بات کی آیات بھی نازل ہوئی ہیں کہ پانچواں حصہ حکومت کا وہ حکومت کے حصے میں جائے گا, اور باقی مال جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے.
یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول سے مراد وہ یعنی حکومت ہے,
حکومت ہے, ظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں, تو حکومت کے زیر اثر جتنے بھی کام ہیں وہ پانچواں حصہ مال غنیمت کا ان کو چلا جائے گا, باقی مجاہدین کو. یہ مال غنیمت کی تقسیم ہے.
ٹھیک ہے,
تو یہاں تک واقعہ ہوتا ہے مدینے تک جانے کا. ادھر مکے میں ابن عبداللہ خزائی ہے, وہ خبر لے کر پہنچتا ہے مکے میں اور کہتا ہے کہ مکے والو, مکے کی اشرافیہ ختم ہو چکی ہے, سردار سارے مارے جا چکے ہیں.
اچھا,
یہ بات ان کو مکے والوں کو ہضم نہیں ہو رہی,
یقین نہیں آیا,
یقین نہیں آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید پگلا گیا ہے, اس کا دماغ چل گیا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا سارا لشکر جو ہے وہ شکست خوردہ ہو گیا ہے. صفوان بن امیہ جو ہے وہ حتیم کے پاس بیٹھا تھا, تو اس نے کہا کہ یہ شاید بالکل ہی اس کا دماغ چل گیا ہے, اس سے پوچھو کہ صفوان کہاں ہے. مکے والوں نے کہا کہ صفوان بن امیہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہہ رہا ہے وہ تو وہاں بیٹھا ہے حتیم کے پاس. جو ہی اس نے اس کا نام لیا اور سمجھ گئے کہ یہ تو بالکل ہوش میں درست بات کر رہا ہے, اور مکے والوں کے پاس اور بھی خبریں آ رہی تھیں, تو اب پریشانی کا یہ عالم ہے کہ سارے اس قدر ان کا دل دہل گیا ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو واقعی یوم الفرقان بن گیا ہے جو ہم چاہ رہے تھے. ابو لہب کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ سارے مارے گئے ہیں, عتبہ و شیبہ سارے ختم ہو گئے ہیں. تو ابو لہب نے جو اپنی جگہ پر بندہ بھیجا ہوا تھا, یہ نہیں نہ گیا تھا
جی,
तो इसने कहा कि उसका क्या बनाया, वो उसने कहा वो भी ख़त्म हो गया।
ठीक है,
अबू लहब भी कोई ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहा, बल्कि इसको भी जिस्म के अंदर जो बीमारी होती है जिस्म गलने की, वो लगती है और चंद ही दिनों में, चंद ही हफ्तों में ये ख़त्म हो जाता है।
अच्छा।
जिस्म बिल्कुल गल सड़ जाता है। तो तब्बत यदा अबी लहब, व तब फरमाया कि अबू लहब के हाथ टूट गए। हाथ टूटने से मुराद हमारे लोगों ने फिज़िकली को हाथ ले लिए हैं। हाथ टूटने से मुराद हम मुहावरे में जैसे बोलते हैं कि कमर टूट गई, अब ये शिकस्त खुर्दा हैं,
यानी इसके सारे आवान अंसार जितने सब खत्म हो जाएंगे।
तो अबू लहब के आवान अंसार जितने भी थे वो बदर में ख़त्म हो गए हैं। इसको अल्लाह ताला ने हाथ टूटने से ताबीर किया है। तो अब वो अबू लहब भी चंद हफ्ते बदर के बाद जिंदा रहा है, बाद में उसका जिस्म गल गया और वो ख़त्म हो जाता है।
ठीक है।
ये वाकया मक्के वालों को हरगिज बर्दाश्त नहीं, इस कदर उन पर इसका असर हुआ है कि अब वो बदले की एक कैफियत उन पर तारी है कि हम कुछ ना कुछ इनका करना है।
यानी अगर उनका नुकसान नहीं किया तो साबित हो जाएगा कि वही हक पे हैं,
वही हक पे हैं। इंतकामी एक कार्रवाई जो है ना वो अंदर उभरती है। अल्लाह ताला ने इसको बयान किया है और फरमाया कि इनिस्तफ्तिहू फकत जाअकुमुल फतह, अगर तुम फैसला चाहते हो तो तुम्हारे सामने फैसला आ गया है, और अगर तुम आज आ जाओ इन हरकतों से, शिरक को छोड़ दो, दावत को कबूल कर लो, अगर तुम बाज आ जाओ तो ये तुम्हारे हक में बहुत बेहतर है, और अगर तुम फिर यही करोगे जो तुम कर रहे हो तो फिर हम वही करेंगे जो हम करते हैं। सुन्नतुल अव्वलीन, जो पहले गुजर चुका अल्लाह के, अल्लाह ताला अपनी कौमों के साथ करता रहा है, तो हम भी वही करेंगे और तुम्हारी जमीयत तुम्हारे कुछ काम ना आएगी ख्वाह कितनी ही ज्यादा हो। ये अल्टीमेटम दे दिया है, तुम जितनी मर्जी फौज ले आओ, उधर वो फिरौन है इधर मूसा है, ये कितनी सी तादाद है और वो पूरी की पूरी फौज है, कोई हो ही नहीं सकता कि ये अल्लाह के रसूल पर गालिब आ जाए उसके मुखालिफ, ये मुमकिन नहीं है। वान अल्लाह माल मोमिनीन, और बेशक अल्लाह मोमिनों के साथ है। ये वाकया उनको हिला देने वाला, उनकी कमर तोड़ डालने वाला था, और ज़ाहिर है वो चुप करके तो नहीं बैठेंगे। तो अब उन्होंने अहले किताब के साथ मिलकर एक नई साजिश रची है।
ठीक है।
वो साजिश ये थी कि नबी जो होते हैं वो तो ये लड़ाई मठ भीड़ जंगों से दूर रहते हैं, वो तो अल्लाह वाले होते हैं, उनको ये जंगों से क्या काम है, माल गनीमत से उनको क्या काम है, वो ये जंगे लड़कर माल लेके जाने वाले नहीं होते, इस तरह की बातें।
यानी अब उन्होंने आगे से प्रोपेगेंडा एक और तरह
का।
तो मोहसिन साहब, जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस जंग में आपने जैसा कि बताया कि कई सारे कैदी भी पकड़े गए, तो उन कैदियों के साथ क्या मामला फरमाया गया रसूलुल्लाह की जानिब से?
जी, कैदियों का मामला ये हुआ कि सूरह मुहम्मद में ये बात इस बदर के वाक़े से पहले हो चुकी है, अल्लाह ताला बयान कर चुका है कि जब तुम्हारा मुकाबला हो जाए इनसे और कैदी आ जाएं, तो या तो फिदिया ले लो उनसे और आज़ाद कर दो, या वैसे ही एहसान करके छोड़ दो। तो ये हुक्म अल्लाह ताला अपने नबी पर पहले ही नाजिल कर चुका है सूरह मुहम्मद में। इसकी रोशनी में ये सूरह मुहम्मद की आयत नंबर जो है वो 4 है, और मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। फ़ाइज़ा लकी तुमुल्लज़ीन कफ़रू फ़ज़रब अर्रिकाब, बस जब उन काफरों से तुम्हारे मुकाबले की नौबत आ जाए, यानी पहले ही बताया जा रहा है कि अगर हो जाए तो क्या करोगे, तो उनकी गर्दनें उड़ाओ यहाँ तक कि जब उन्हें अच्छी तरह चूर कर दो तो उन्हें मजबूत बांध लो, फिर या तो एहसान करके छोड़ देना है या फिदिया लेकर।
ठीक है।
ये दो बातें अल्लाह ताला सूरह मुहम्मद में अपने नबी पर बदर से पहले उतार चुका है।
ठीक है।
ये अहकाम हो चुके हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कैदी थे बदर के उनमें से चंद का फिदिया लिया है, और कुछ को वैसे आज़ाद कर दिया है एहसान के तौर पर, कुछ को वादे के तौर पर कि आप बादल का साथ नहीं देंगे, कुछ को मोहलत दी है कि वो शायद ईमान ले आए, जिनमें हज़रत अब्बास शामिल हैं और हज़रत अबुल आस शामिल हैं। अबुल आस जो थे वो हज़रत ज़ैनब के शौहर थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। اور حضرت زینب نے ان کے لیے ان کے فدیے کے طور پر حضرت خدیجہ نے جو ان کو ہار دیا تھا وہ بھیجا مکے تاکہ یہ ان کو رہائی دے دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا یہ ہار دیکھا تو آپ کا جی بھرایا اور آپ نے مسلمانوں کے مشورے سے کہا کہ ہار میں واپس کرنا چاہتا ہوں اور اس کو بھی کہ یہ اس بات کا مجھ سے وعدہ کرے کہ کفر کا ساتھ نہیں دے گا. تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا
اور بیٹی کو واپس بھیج دے گا
اور بیٹی کو یہ وعدہ کیا اس سے کہ تم بیٹی کو مکے سے مدینہ بھیج دو گے. تو اس شرط پر آزاد کر دیا فدیہ لے کر. حضرت عباس کو بھی اسی طرح اور باقی جو لوگ تھے اپنے اپنے لوگوں نے باندھ رکھا تھا ان سب نے فدیہ لے کر آزاد کر دیا. جو نہیں دے سکتے تھے جو نہیں دے سکتے تھے ان کو کہا کہ تم مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو. اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جو فدیہ دے سکتے تھے تو 4,000 درہم سے لے کر 1,000 درہم تک یہ مقرر کیا گیا.
ٹھیک محسن صاحب, یہاں پر ایک بڑا نازک سوال ہے جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ سورہ انفال کی ایک آیت ہے غالباً 68 آیت ہے, اس کی اگر ہم تفسیر پڑھیں تو وہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے, چونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ آغاز میں ہی اس جنگ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے واضح احکام دے دیے ہوئے ہیں کہ آپ نے جب قیدی بنیں گے تو کرنا کیا ہے, لیکن ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عتاب کیا تھا اس فدیہ لینے پہ, اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ صحابہ جو ہیں وہ اس حق میں نہیں تھے کہ ان کو قیدی بنایا جائے بلکہ مار دیا جائے. تو یہ والا واقعہ جو, اس کی ذرا تفصیل بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے واقعی رسول اللہ پہ عتاب کیا تھا فدیہ لینے پہ؟
یہ بات بعض روایات میں آ گئی ہے اور ان روایات کی بنیاد پر جو آپ نے آیت کا اشارہ دیا ہے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھ دیا, وہ روایات ہیں جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس میں عتاب دراصل نبی اور ان کے صحابہ کرام کو کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم نے ان کو چھوڑا کیوں ہے فدیہ دے کر.
اس کو پڑھیں بھی تو وہ اسی طرح لگتا ہے کہ وہ آیت ذرا آپ دیکھیں نا, وہ اس میں وہ
سورہ انفال کی آیت نمبر جو ہے وہ 68 سے 71 ہے. کوئی نبی اس بات کا روادار نہیں ہوتا کہ اسے قیدی ہاتھ آئیں یہاں تک کہ وہ اس کے لیے ملک میں خون ریزی برپا کر دے. قیدی اس لیے ہاتھ آئیں کہ پہلے خون ریزی برپا کرے اور پھر مال آئے اور قیدی بھی آئیں. یہ نبی کے کام نہیں ہے, نبی کے شایان شان نہیں ہے. یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا قریش نے اہل کتاب سے مل کر جاری کیا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ جنگ نہیں کرتا, نبی جو ہوتا ہے وہ مال غنیمت, اس سے کیا اس کا کام,
یعنی اس کو قیدیوں سے کیا کام ہے,
اسے قیدیوں سے کیا کام ہے, وہ یہ کام نہیں کرتا بلکہ وہ تو اللہ اللہ کرتا ہے, کہیں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. بنی اسرائیل میں بھی جو نبی گزرے ہیں ان کا حوالہ دیتے تھے اہل کتاب. ظاہر ہے یہ جو اہل کتاب اپنے نبیوں کا حوالہ دے رہے ہیں تو قریش کے ذہنوں میں انہوں نے ڈالا ہوگا
جی.
تو ان بنی اسرائیل کے انبیاء کا قریش حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ کیسے نبی ہیں, اگر یہ نبی ہوتے تو جیسے پہلے رسول ہو گزرے ہیں ویسے کرتے.
ٹھیک ہے,
انہوں نے تو جنگ کی ہے, مال جو ہے وہ لے گئے ہیں, قیدی بنا لیے ہیں, اب یہ مسئلہ جو ہے نا وہ پیدا کر دیا. اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب دے رہا ہے, نبی کے اس بات کا روادار نہیں ہوتا کہ اسے کہ قیدی بنائیں, کس لیے کہ ملک میں خون ریزی پرپا کرے اور قیدی بنا لے. یہ تم کفار ہو جو دنیا کے سرو سامان کے طالب ہو.
اچھا, تو یعنی یہ مخاطب نہیں سمجھا گیا جس کی وجہ سے غلطی,
مخاطب جو ہے وہ قریش تھے
اس تریدونہ کا جو
جی بالکل.
اچھا,
نبی اور صحابہ کرام مال لینے کے لیے تھوڑی جا رہے ہیں,
جب اس ان روایات کی روشنی میں کرتے ہیں تو وہ اس سارے عتاب کا رخ جو ہے وہ
مسلمانوں کی طرف ہو جاتا ہے. اگر یہ مسلمانوں کی طرف رخ ہے کہ انہوں نے فدیہ لے کر چھوڑا کیوں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں پہلے ہی اس بات کی طرف بیان کر دیا تھا کہ یہ احکام ہیں, جنگ ہو جائے تو تم نے فدیہ لے کر چھوڑ دینا یا احسان کر کے چھوڑ دینا.
اور پھر جس طرح آپ نے پہلے بھی بتایا کہ رسول کا ہر قدم جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے, تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ فدیہ لے کے یعنی وہ سب کو چھوڑ دیا گا اور بعد میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں,
بعد میں بتایا جا رہا ہے اور بعد میں اس کو ویسے ہی رکھا گیا ہے, کوئی مسئلہ بھی نہیں بنا کہ تم اس کو درست کرو. اب
بالکل,
تو اب یہ اگر عتاب نبی اور صحابہ کرام کے بارے میں ہے تو یہ سورہ محمد کے تحت کیسے لائیں گے اس کو جو پہلے ہی احکام کے تحت دے دیا گیا ہے؟ یعنی ایک چیز آپ کو پہلے ہی بتا دی گئی ہے، اگر ایسے ہو جائے تو تم نے ایسے کرنا ہے، اگر وہ کر لے تو اس کو سزا کس بات کی ہے؟ اس کو جھگڑا، اس پر جھڑپیں کس بات کی، اس پر عذاب کس بات کا ہے؟ یہ تم کفار ہو، اب دیکھیں نا، ایک لفظ سے، مخاطب سے آیت جو ہے وہ پوری واضح ہو جاتی ہے کہ یہ خطاب جو ہے وہ کفار کو کیا جا رہا ہے، یہ تم کفار ہو جو دنیا کے سر و سامان کے طالب ہو، نبی نہیں، صحابہ کرام نہیں. اللہ تعالیٰ تو آخرت چاہتا اور اللہ غالب و حکمت والا ہے. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے سے موجود نہ ہوتا کہ بدر ہو کے رہے گی، تو جو روش تم نے اختیار کر رکھی ہے اس کے باعث تم پر ایک عذاب عظیم آ دمکتا اوپر سے. وہ نوشتہ کیا ہے؟ یہ مسلمان ابھی مکے کے اندر موجود ہیں اور ان کے اوپر اگر عذاب آئے تو وہ بھی ساتھ شامل ہو جائیں گے، تو اللہ یہ نہیں چاہتا ہے. پس اے مسلمانوں، جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا اسے حلال و طیب سمجھ کر کھاؤ برتو. یہ دیکھیں، اسی آیت میں آگے بتا دیا گیا ہے کہ جو تم مال لے آئے ہو یہ کھاؤ برتو، یہ ان کے پروپیگنڈے میں تم نے نہیں آنا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں یہ مال لے کے ہمارا لوٹ کے لے گئے ہیں.
اصل میں مال لوٹنے کے لیے ہی انہوں نے جنگ کی تھی.
جی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہا ہے اب، اور ان کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے بیان کر رہا ہے.
بہت ٹھیک ہے،
جو مال تم نے حاصل کیا اسے حلال طیب سمجھ کے کھاؤ، یہ پاکیزہ مال ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اے نبی، تمہارے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں وہ عطا کر دے گا. دلوں میں بھلائی کا مطلب ہے اسلام کی طرف رغبت، اگر ایمان کی طرف تمہاری رغبت ہو جاتی ہے تو اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا کر دے گا. اور اگر یہ تم سے بد عہدی کریں گے، کہ کہہ کر دوبارہ جو ہے وہ بد عہدی کر دیں گے، تو اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے بد عہدی کی، اللہ نے انہیں ان پر قابو دے دیا تھا. قابو تو اللہ نے دیا نا، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے. اللہ دوبارہ اس طرح کر سکتا ہے کہ اگر یہ بد عہدی کر کے یہاں سے جاتے ہیں تو اللہ تمہارے پاس ان کو دوبارہ قید کر دے گا اور پھر تمہارے پاس یہ لوٹ آئیں گے. یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا وہ سورہ محمد کی روشنی میں پہلے سے ہی اتر چکا تھا.
بالکل اللہ کے حکم کے مطابق کیا،
بالکل اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہے. اور یہ عتاب اللہ کے رسول پر اور صحابہ کرام پر نہیں ہے، بلکہ یہ کفار پر ہے جنہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اصلاً جنگ اس لیے کرنے آئے تھے کہ انہیں مال حاصل ہو. اب ظاہر ہے بندہ شکست کھا جائے تو کوئی نہ کوئی ہاتھ پاؤں اپنی ذلت کو بچانے کے لیے، شکست کو بچانے کے لیے لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے شکوک و شبہات. یہ بات اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جالوت کا بھی حوالہ دیا، حضرت داؤد علیہ السلام اور جالوت کی جو جنگ ہوئی تھی، تو اللہ نے سورہ انفال میں اس کو بیان کیا ہے کہ یہ جو تمہیں کہہ رہے ہیں کہ نبی اللہ اللہ کرتے ہیں،
جنگ نہیں کرتے،
نبی جنگ نہیں کرتے، نبی یہ اس طرح کے نہیں ہوتے، تو یہ بتاؤ ذرا کہ تمہاری کتاب جو بائبل ہے اس کے اندر سیموئل نبی کی کتاب میں یہ بات کیوں لکھی ہوئی ہے کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا تھا تھوڑے سے لشکر سے. یہ سیم واقعہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے سیموئل نبی کے دور کے اندر، جن کی رہنمائی میں یہ لشکر وہ لے کے گئے تھے اور حضرت داؤد اس میں شامل تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو جو مخالف تھا اس کو قتل کیا تھا. یہ واقعہ دہرایا گیا ہے، جیسے وہ یوم الفرقان تھا ویسے ہی یہ یوم الفرقان ہے. جیسے تم اس کو مانتے ہو اس واقعے کو، ویسے ہی اس واقعے کو بھی ماننا ضروری ہے. اور یہ انبیاء جو ہیں یہ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے ایسے ہی کرتے ہیں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ یوم جو بدر کا واقعہ ہے وہ، اور اس سے پہلے جو واقعہ ہو چکا وہ، اور نبی پر جو عتاب ہے وہ ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ قریش مکہ کی طرف.
بہت شکریہ محسن صاحب. خواتین و حضرات، ہم نے نشستوں میں جنگ بدر، اس کے واقعات، اور اس کے بعد میں جو مسلمانوں کا اور اس اہل مکہ کا جو رد عمل تھا اس کے بارے میں ہم نے جانا، اور اس کے جو اثرات تھے اس پورے علاقے پر اس کے بارے میں گفتگو کی. یہیں سے اپنی گفتگو کا سلسلہ اگلی نشست میں جاری رکھیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
علمی، دعوتی اور تعلیمی پروگراموں میں تعاون کیجیے، آئیے دین کی خدمت میں شامل ہو کر اپنی عاقبت سنواریں، آؤ مل کر اس منادی کا جواب بنیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے مددگار بنو اس کے دین کی خدمت کر کے۔